الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متحمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نبی مکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی مبارک سیرت پاک کے مرحلے کو ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ بالترتیب حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج فرمانے کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونا اور راستے میں ہونے والے اہم واقعات، اہم باتیں اور ضروری سلسلے جو ہماری نظریاتی، ہماری معاشرتی اور ہماری سماجی زندگی کے اندر روشنی کو بکھیرتے ہیں، وہ واقعات تفصیلاً ذکر کیے جا رہے تھے۔ سب سے اہم واقعہ جس پر طویل درس کا سلسلہ جو تقریباً 5 سے 6 دروس تک مشتمل رہا، وہ تھا حج سے لوٹ کر مدینہ منورہ جانے سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ پر کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے جو ظاہری اعتراضات تھے، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مبارک بشارت کے ساتھ اور ایک مبارک فضیلت کے ساتھ یاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، اور مختلف الفاظ ہیں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں محب و مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، اس کا علی محبوب و آقا ہے۔ وہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ایک مارکۃ الآرا بحث شروع ہوتی ہے خلافت بلا فصل کی، اور اہل تشیع اس روایت کو کہ جو اہل سنت کی تقریباً کتابوں میں موجود ہے اس کو لے کر وہ زمین اور آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے سب سے پہلے خلیفہ آپ ہی تھے، اور یہ من کنت مولاہ فعلی مولا فہاد علی مولا او کما قال، اس سے حضرت علی کا پہلا خلیفہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو اس بوکس استدلال کی کیا حیثیت تھی وہ ہم نے 6-7 درسوں کے اندر آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ اور وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے. اہل تشیع کے تمام مضبوط اور ان کے وہ دلائل جس کی بنا پر انہوں نے حضرت ابو بکر کی تکفیر کی اور معاذ اللہ حضرت عمر کو غاصب کہا اور دیگر جو باتیں جس بنیاد پر انہوں نے کی تھی, ہمارا یہ ایمانی اور اخلاقی فرض تھا کہ وہ عوام اہل سنت کے سامنے اہل سنت کے جو دلائل ہیں اور اہل سنت کے دلائل کی جو پختگی اور جو مضبوطی, جو صلابت اور اس میں جو اعتدال اور روایت کو پیش کرنے کے لیے جو امانت و صداقت کا پہلو ہے, وہ عوام اہل سنت کے سامنے واضح کیا جائے. اسی غرض سے الحمدللہ ہم نے تفصیلاً اس روایت پر گفتگو کی اور اس کے مختلف گوشوں پر ہم نے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی. یہ الگ بات ہے کہ کسی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس موضوع کی اہمیت کو جانتا ہے, اور جس بیچارے نے جو ہے کہ وہ اپنی زندگی مسلح سے اور گھر کے اندر ہی محدود رکھنی ہے تو ان مجذوبوں کا یہ موضوع ہی نہیں ہوتا. لیکن یقیناً جو باشعور لوگ ہوتے ہیں ان کا سامنا اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے اسلاف کے نظریے کو واضح کرنے کے لیے ان میں جرت اور حمیت ہوتی ہے, تو وہ ان موضوعات کو سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, اور امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اور غلط پروپیگنڈے اور غلط باتوں کو ختم کرنے کے لیے وہ اس میں اقدام کرتے ہیں. لہذا انہی شائستہ فکر اور انہی متین خیالات کے متحمل حضرات کے لیے ہم نے یہ تفصیلی بحث شیعوں کے تمام اعتراضات کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کی. انشاءاللہ زندگی رہی, محرم الحرام کا مہینہ آئے گا تو اس میں دوبارہ خلیفہ خلافت بلا فصل کی بحث کو ہم شروع کریں گے, بالاستیاب ایک ہی نشست کے اندر اس کو گویا کہ پیش کریں گے. لیکن سر دس روایت آ گئی تھی تو اس کی تشریح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور اس روایت میں کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر تھا یا حضرت علی کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ان جاہل ذاکروں اور ذوالجناحوں کا طریقہ ہے کہ اس کو لے کر یہ زمین آسمان کے قلابے بناتے ہیں اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں. اور اس کی علمی اور فنی حیثیت بھی میں نے گزشتہ درسوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کی, اور ایک بات کر کے میں آگے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ ذہن میں تازہ کرنے کے لیے. ہم نے کئی رابضیوں کو اس بات کی طرف پوچھا کہ یہ جو روایت ہے من مولا ہو فہاد علی مولا فعلی مولا, اس سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے اور اس روایت میں حضور نے واضح طور پر بتا دیا, تو ہمارا ایک ہی سوال مؤدبانہ آپ سے یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ آپ کے نزدیک نبوت کے ٹکر کا مسئلہ ہے, اور خلافت اور نبوت ایک درجے کے شیعوں کے نزدیک مسئلہ ہے اور کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, تو صرف ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اگر اتنا ضروری مسئلہ تھا تو حضور نے اپنے آپ کو جس طرح محمد الرسول اللہ کہہ کر اپنی رسالت کو بالکل عیاں کیا, کیونکہ ضروری مسئلہ تھا وہ. حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں بشارت دینے والا ہوں, میں ڈرانے والا ہوں, میں بہت بااخلاق ہوں, میں باحیا ہوں, میں لوگوں میں سنجیدہ ہوں, ان مبہم الفاظوں کو نہیں بیان کیا. حضور نے ڈائریکٹ کہا میں رسول ہوں. تو حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ اتنا ضروری تھا تو شیعہ حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں پیارو ذرا یہ بات تو بتاؤ, اتنے جامع میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, جس سے میں محبت کرتا ہوں اس علی سے محبت کرے گا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, علی میرے لیے ایسا ہے جیسے ہارون کے لیے موسا تھے, تو ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے میرے بعد خلیفہ علی بنے گا جب اتنا ضروری مسئلہ تھا. تو ایسی کوئی ایک روایت بتایا نا کہ جس میں کھل کر حضور نے کہہ دیا ہو کہ میرے بعد خلیفہ علی نہیں بننا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ. اس لیے کہ یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, نوعیت کا مسئلہ ہے, اور بقول حضرات اہل تشیع کہ یہ دین کی بنیاد کا مسئلہ ہے, تو دین کی بنیاد کو تم کلیئر کرو گے یا نبی کلیئر کرے گا؟ تو نبی نے تو ایسا کوئی خطبہ نہیں دیا, سرکار نے تو ایسا کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس میں خلافت کا مسئلہ ہو. ہاں جو ضروری باتیں تھیں اس میں حضور نے یہ ضرور کہا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, تو جب حضور عرصہ بتا سکتے ہیں تو نام کیوں نہیں بتا رہے؟ تو پتا چلا نام اس لیے نہیں بتا رہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے کہ خلافت منسوس نہیں ہوتی ہے, وہ شورا قائم کرتی ہے. نبی منسوس ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ پیدا ہوتے ہیں, بنتے نہیں ہیں, اور خلیفہ پیدا نہیں ہوتا بنتا ہے, اور اس کو بنانے کے لیے شورا قائم کی جاتی ہے. تو عقل سے بھی ذرا سوچیں آپ کہ جناب خلافت کا عرصہ حضور نے ذکر فرما دیا کہ کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کے سلسلے شروع ہو جائیں گے، بادشاہی کے سلسلے شروع ہو جائیں گے. تو جہاں سید عالم عرصہ خلافت ذکر کرتے ہیں اس میں کسی خلیفہ کا نام حضور نہیں لیتے، تو لہذا حضور نے جو عرصہ خلافت جو ذکر کیا ہے وہ متحقق ہے. تو جس ترتیب کے ساتھ جو خلیفہ مرے ہیں وہ بھی متحقق ہے. اگر اس میں گڑبڑی ہوتی کہ حضور جہاں پر 30 سال خلافت کو ذکر کر رہے ہیں اس میں درمیان میں جو آنے والے لوگ گڑبڑ قسم کے لوگ ہوتے، غلط لوگ ہوتے، تو جو عرصہ ہے جس کو بڑی اہمیت کے ساتھ حضور بیان کر رہے ہیں کہ 30 سال تک میری نبوت کے بعد خلافت رہے گی اور 30 سال رہے گی، تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جناب 30 سال تک اگر خلافت رہے گی تو وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. حضور جس کا اعلان کر رہے ہیں تو اگر وہ 30 سال میں کام ہی الٹے سارے ہونے لگ جائیں تو پھر وہ 30 سال کی اہمیت کیا رہی؟ سمجھے 30 سال کی اہمیت کیا رہی جس کو اتنے حضور فرمان کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ آقا بیان فرما رہے ہیں. تو پتا چلا وہ 30 سال کا جو عرصہ ہے وہ جس اہتمام کے ساتھ بنایا گیا، تو سید عالم کو یہ علم ہے کہ جو اس خلافت کے تاج سے جس ترتیب کے اعتبار سے سرفراز ہوں گے وہ میری مراد اور رب کی رضا کے عین موافق ہوں گے، اس لیے حضور نے خلیفاؤں کا نام نہیں بتایا، عرصہ بتا دی. سمجھ گئے ایک بات؟ تو شیعہ تو پہلے اس بات کو کلیئر کریں کہ جناب نبی جب آتا ہے وہ اپنی نبوت کو واضح کرتا ہے. نبی نے کہا نماز فرض ہے تو نماز پڑھ کے بتائی. جو فرض تھے فرائض اس میں نبی نے نہ کبھی معاذ اللہ غفلت برتی اور نہ نبی نے کبھی اس کو الفاظوں کے جاموں میں چھپا 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 کر کنائے میں بتایا کہ اللہ فرمائے واقعی مسلات سلاد پڑھو، تو نبی نے کوئی چھپایا نہیں کہ ہاں وہ ایک بہت اچھی عادت ہوتی ہے، اس سے لوگ نیک ہو جاتے ہیں. تو یہ کنائے نہیں، حضور نے کہا یہ دیکھو جو میں پڑھ رہا ہوں نا، سلو کمار آئی تم، دیکھو میں کیسا پڑھ رہا ہوں، یہی نماز ہے. تو جو ضروری چیز ہوتی ہے، سمجھ رہے بات، جو ضروریات کی چیز ہوتی ہے، جو فرائض کی چیز ہوتی ہے، اس کو کنایوں میں نہیں بیان کیا جاتا، اس کو تشبیہ میں بیان نہیں کیا جاتا، اس کو مبہم میں بیان نہیں کیا جاتا کہ جس کی تشریحات، جس کی توضیح اور وضاحت امت کرے وہ نبی خود بتا دیتا ہے، جسے فرشتوں کے بارے میں بتا دیا. یہ نہیں بتا اس لیے فرشتے ہیں، جو اہمیت حضرت جبرائیل کی تھی بتا دیا، قیامت کے بارے میں بتا دیا، کتابوں کے بارے میں. یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری کتاب ہے، فرمایا تورات بھی کتاب ہے. تو جو چیز ضروری سے مختصر یہ، اس کا نام لے کر حضور نے بتایا ہے. اگر خلافت کا مسئلہ ترتیب کے اعتبار سے پہلا کون بنے گا، بعد میں کون ہوگا، اگر یہ دین کے ضروریات میں سے تھا، ایمانیات میں سے تھا، تو اس پر حضرت ابوبکر اور اہل سنت قصوروار نہیں ہے. یہ اعتراض تو نبی پاک پر جائے گا، اور نبی پاک پر نہیں بلکہ رب پر جائے گا معاذ اللہ علیہ باللہ، کہ انہوں نے کیوں مختص نہیں کیا. تو پتا چلا حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنانے کے لیے جتنا معاملہ بنایا جاتا ہے اس میں وہ خود بھی پھنستے ہیں اور نہ جانے کتنی باتیں ثابت ہوتی ہے. تو لہذا عقلن بھی اور دیانتن بھی اور سامنے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں بھی یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ جو حضور نے 30 سال کا عرصہ مرحمت فرمایا، وہ 30 سال کا عرصہ، سمجھ رہے ہیں، حضور نے عرصہ اس لیے بتایا کہ یہ عرصہ اتنا اہم ہے، اس میں لوگ بھی اہم ہی ہوں گے، اگر وہ غیر اہم ہوتے تو حضور ان کو بھی واضح کر دیتے. ایک بات، اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر خلافت اتنی ضروری تھی کہ حضرت ابوبکر نے علی کو نہ مانا تو وہ اسلام سے باہر نکل گئے، معاذ اللہ، حضرت عمر نے نہ مانا تو وہ اسلام سے باہر نکل گئے. تو میں نے کہا یہ تمہیں سمجھ میں آئی کہ من کن تو مولا والی حدیث میں اتنی جان ہے، تو یہ حضرت ابوبکر جب ممبر پر بیٹھے تو حضرت علی سامنے لے کر کیوں نہیں گئے؟ کہا دیکھو غدیر خم میں تو تم بھی موجود تھے نا ابوبکر، عمر تم بھی موجود تھے نا، عثمان تم بھی موجود تھے، تو یہ دیکھو حضور نے میرے بارے میں کہا. میں نے تحقیقی سارے جوابات دے دیے ہیں، صرف الزامی چند باتیں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں، میرے دلائل یہ نہیں ہے، میری اصل تقریر یہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اصل وہ ہے جو ہو چکی ہے، ان کے موٹے اور مضبوط اور علمی جس کو وہ کہتے ہیں اس کو ہم نے توڑا ہے دلائل سے، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے سب لکھا ہے. یہ تو میں الزامن اس پر ڈال رہا ہوں بات، کہ تحقیق کے طور پر تو کچھ نہیں، لیکن الزامن بھی یہ بات ہے کہ حضرت مولا علی نے کبھی اس روایت کو اٹھا کر، میں نے اور من مقوی سے خود پوچھا، میں نے پروگرام میں بریک میں جانے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھ وہ تھا، میں نے کہا آپ کے نزدیک حضرت علی کی پہلے خلافت کی دلیل کیا ہے؟ تو چونکے، میں نے کہا نہیں یہ تو ماحول ہے، گفتگو کر رہے ہیں، کوئی مناظرہ تھوڑی ہے، آپ بتائیں نا دلیل کیا ہے. تو انہوں نے کئی روایتیں پڑھی، اس میں سے ایک روایت یہ پڑھی، من کنت مولا. میں نے کہا اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا خلافت کا مسئلہ ضمنی ہے قطعی ہے؟ کہنے لگے یہ قطعی ہے. میں نے کہا روایت خبر واحد ہے متواتر ہے؟ کہنے لگے خبر واحد ہے. تو میں نے کہا مولانا تھوڑی حیا فرمائے کہ خبر واحد سے تواتر ثابت ہو جاتا ہے، کہ خبر واحد سے قطعی چیزیں ثابت ہو جاتی ہے. اور میں نے کہا اس سے مولا علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں.
میں نے کہا مولا کو خود نہیں پتا تھا کہ میں کس حدیث سے خلیفہ بننے والا ہوں؟ پوری نہج البلاغہ جو تمہارے گھر میں خود چھاپی گئی کتاب ہے اس میں کوئی روایت نہیں کہ مولا نے اس کو پڑھ کر اپنی خلافت کو ظاہر کیا ہو. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے یہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں حضرت علی کو خود نہیں پتا کہ معاذ اللہ یہ میرے لیے ہے کہ نہیں علیہ باللہ. تو حضرت علی کو علم تھا کہ یہ میری شان میں ہے لیکن خلافت کے لیے نہیں فضیلت کے لیے. اگر من کن تو مولا حضرت علی کے لیے ہے تو پھر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رب کریم نے مجھ سے کہا کہ تیری خلق میں اور تیری امت کے اندر مجھے ابو بکر سے زیادہ کوئی پسند ہے ہی نہیں. میں نے کہا یہ حدیث بھی پڑھے نا پھر آپ سامنے. اس مضبوط حدیث کے سامنے من کن تو مولا کا کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ یقیناً حضرت علی کو حضرت ابو بکر کی یہ فضیلت اور افضلیت کا علم تھا اس لیے آپ نے نہ یہ حدیث کبھی پڑھی نہ آپ کی خلافت کا کبھی انکار کیا. اگر یہ روایتیں تھیں تو مصلی پر رسول اللہ کا حضرت ابو بکر کو لے جانا اور 17 نمازیں اپنی وفات ظاہری میں پڑھوانا, ایک نماز تو حضرت علی کو دے دیتے, کہتے چلو عصر پڑھا لو علی تم جس میں قرات نہیں ہے, فجر ابو بکر پڑھا لیں گے. ایک روایت نہیں ملتی کہ جس میں حضرت نبی پاک نے ایک 17 نمازیں, کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے, 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں تو کتنے دن کی نمازیں ہیں. تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی من کن تو مولا سے حضور نے خود خلیفہ بنایا تھا تو حضرت ابو بکر کو مصلی پر کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ تو اتنی الٹی بحث ہے کہ ایک چیز کو پکڑنے میں 3600 چیزیں چھوٹتی ہیں. تو لہذا صحیح نظریہ وہی ہے جو اہل سنت کا ہے اور یہ مولا علی کا بھی ہے. خود اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر, ہماری کوئی کتاب نہیں ہے یہ. میں گزشتہ دنوں ایک شیعہ کی کتاب دیکھ رہا تھا, اس نے بڑا زور لگایا اس پر کہ نہج البلاغہ کو اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اہل سنت وہ قبول کرتے ہیں جو ہمارے کتابوں کی مماثلت کرے گی, اور جو خطبات ہمارے کتابوں کی مماثلت کریں گے, جو زہد پر ہوگا, نماز کی فضائل پر ہوگا, اجر کی بات پر ہوگا, سمجھ میں آئی بات, تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن پھر بھی ہم اس کو مولا کا خطبہ کہیں ہمارے نزدیک سند نہیں. علامہ زہبی نے میزان الاعتدال کے اندر اس پوری کتاب کا رد کیا اور فرمایا کہ اس کو مرتب کرنے والا جو شک ہے وہ خود رابضی تھا اور اس کی خود کوئی حیثیت نہیں. لہذا طاہر القادری کا اس کا درس دینا اس بات کو ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی قادری بن کر اگر درس دے. یہ طاہر القادری تو دردشیوں کا نمائندہ ہے, اس نے اگر ٹی وی پر آ کر نہج البلاغہ کا درس دیا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے. یہ تو شیعہ بنانے کی کوشش ہے جس کا ٹھیکہ طاہر القادری نے اٹھایا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اہل سنت کے نزدیک نہج البلاغہ حجت, سمجھ رہے میری بات, حجت نہیں ہے. بعض لوگ ہمارے پاس ہے جی ڈاکٹر طاہر القادری, میں نے کہا جانوروں کو ڈنگر خرنے والے کئی ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹروں سے بات نہیں ہوتی, نظریہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے کسی بزرگ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو اس فن میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں, آپ نے تحفہ شنا شریف کے اندر واضح طور پر لکھا ہے اس بات کو کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب نہیں ہے, یہ شیعوں کی گڑی ہوئی کتاب ہے. پہلے اس بات کو بھی آپ کلیئر کریں. یہ تو اتنے اہتمام کے ساتھ میں نے کہا داتا علی حجویری کی کتاب اور نہج البلاغہ کی کوئی مماثلت نہیں ہے. غوث پاک کی کتاب مولا علی کے خطبے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, مولا علی کے خطبے تو تمام صوفیہ کے خطبات پہ بڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ بات جو مرتبین ہیں وہ اہل سنہ نہیں ہیں, وہ روافض ہیں. تو ہمارے نزدیک اس کتاب کی حجت, جب احادیث کے اندر حضرت علی کے اقوال موجود ہیں, صوفیہ کرام حضرت علی کے خطبوں کے سب سے بڑے ترجمان ہیں, جب وہ مولا کے قول کو پیش کرے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نہج البلاغہ کی طرف جائیں اور وہ نہج البلاغہ اور وہ اصول کافی جس کے بارے میں جاتا ہے کہا جاتا ہے بھی حدیث کہاں سے آئی, کہنے کہ وہ امام غائب ان کے کان میں بول کے جاتے تھے. تو ایسے من گھڑت فلسفے اور فلمیں کہانیوں والی باتیں, لیکن ہم حضرت علی کی طرف لے جانا اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ حضرت امیر معاویہ کے لیے موجود ہے کہ جس میں مولا نے خود فرمایا انما الشورى للمهاجرين والانصار, کی خلافت جو ہوتی ہے وہ مہاجرین اور انصار ان کی شورا جس پر متفق ہو جاتی ہے, مولا علی فرماتے وہی خلیفہ بنتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو سورہ 10 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اللہ رب العالمین ہمیں اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی, اور اسی میں حضرت علی کی منقبت ہے. اور اس لیے مولا سے جب کسی نے پوچھا تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جو مجھے شیخین پر ترجیح دے, ابو بکر و عمر سے مجھے افضل کہے, وہ مفتری ہے, کذاب ہے, وہ مجھ پر تہمت باندھنے والا ہے. یہ تمام تاریخ خلفاء میں بھی ہے, احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے. حضرت مولا کا یہ مسلم خطبہ ہے, فرمایا کہ جو مجھے شیخین پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے, وہ کذاب ہے, وہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے. فرمایا جس طرح تہمت لگانے والے کو حد قذف لگتی ہے, 80 کوڑے مارے جاتے ہیں, تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اگر اس کو پاؤں کہ جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے، اس مفتری اس کذاب کو میں 80 کوڑے لگاؤں. تو یہ حضرت علی کا خود فتویٰ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آئیے اس سفر کے اندر آخری چند باتیں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس سفر کے اندر، اور یہ باتیں جو میں نے پہلے عرض کی اس کی وجہ بھی میں نے بتائی، اس وقت شیعہ جہاں دبے ہوئے تھے کھل کے بھی سامنے آئے اور وہ ان موضوعات پر اہل سنت کو مناظروں کا چیلنج دیتے ہیں. مجھے ہمارے دوست احباب آتے ہیں گلستان جوہر سے، وہ کہتے ہیں کہ جب شیعوں نے اپنے بچوڑے تیار کیے ہوئے ہیں، دنیا دار ہمارے تاجر بلڈرز، ان کے پاس وہ جا کر بات شروع کر دیتے کہ تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اگر ان موضوعات کو کلیئر نہیں کریں گے تو ہماری قوم کا عقیدہ کیسے بچے گا. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ان موضوعات کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بیٹا اس موضوع کو پڑھنے کے لیے بھی دل چاہیے اور بیان کرنے کے لیے بھی غیرت چاہیے. یہ ایک دن میں سمجھ میں آنے والے موضوع نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف ہم اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اس قوم کو تیار کرنے کے لیے اور قوم سے تشکیک اور شک کو ختم کرنے کے لیے اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، تاکہ قوم یہ نہ کہے کہ ہمارے لوگوں نے صرف ہمیں سبحان اللہ ہی کہنا سکھایا ہے. الحمدللہ جہاں ہمارے علماء نے سبحان اللہ کی فضیلت بتائی ہے، وہ نظریات میں ہر جگہ پر پہرا بھی دیا ہے. میں پہلے عرض کر رہا تھا یہ مجذوبوں کا موضوع نہیں ہے، یہ سنجیدہ لوگوں کا موضوع ہے جو سینے میں دل اور سر میں اور اپنی کھپڑی کے اندر مغز رکھتے ہیں اور خبتی نہیں ہوتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم حق ہیں تو اس کے دلائل بھی ہم اپنے پاس رکھیں اور ہم کسی سے نہ کنفیوز ہوں نہ کسی شک کرنے والے کے شک سے متاثر ہو. صرف یہی جذبہ ہمارا تھا جس کی بنا پر ہم نے بالترتیب اس نظریے کو پیش کیا. اور حالانکہ تحقیق کے اعتبار سے اتنا الجھا ہوا موضوع ہے کہ اس کے لیے بندے کو انتہائی دماغ کھپانا پڑتا ہے اور اپنے 1300 سال کے بزرگوں کے دلائل کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کہیں 15 منٹ کا درس بنتا ہے. کیونکہ اگر کسی مولوی کو سمجھاؤ تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے تو علمی ٹرمز اور اصطلاحیں چلتی ہے، یہ درس تو ہم عوام کو دے رہے ہوتے ہیں تو عوام کی سطح پر اتر کر اس علمی بحث کو سمجھانا پڑتا ہے. تو جناب جہاں پر گھنٹوں کی تیاری ہوتی ہے وہاں پر 15 منٹ کا نچوڑ نکلتا ہے. تو اس موضوع کی آپ اہمیت بھی سمجھیں، یہ کوئی احسان نہیں جتلا رہے ہم آپ پر، آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اہم ترین موضوع ہے، اس کو آپ نے کلیئر نہیں کیا، اس کو آپ نے نہیں سمجھا تو معاذ اللہ بد مذہب کبھی بھی جھٹکا لگا کر ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس ترتیب کے اعتبار سے درس سیرت میں ہم نے اپنے دوستوں کی تیاری کے لیے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ بادر آباد اس قریب کے کئی نوجوان لڑکے میرے پاس آئے جمعے کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہمیں اہل تشیع اس مسئلے پہ شیعہ کر دیا تھا لیکن ہم نے نیٹ پر آپ کا درس سنا اور الحمدللہ ہمیں ہدایت نصیب ہوئی. تو حضرت علی کا قول جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی اگر تیری تبلیغ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو روئے زمین کے سونے اور روئے زمین کی دولت اور روئے زمین کے سرخ اونٹوں سے زیادہ تیرے لیے وہ بہتر ہے. تو اس ثواب میں آپ سب شریک ہیں. ہاں یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہ کسی کے گھر کی نہیں ہے اور نہ کوئی ہم بڑے محقق ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا، ہم طالب علم ہونے کی حیثیت آپ کو سنا رہے ہیں. بس اللہ رب العالمین ہمیں اس میں دیانت عطا فرمائے، خبتی نہ بنائے کہ نہیں یہ تو خلاف ہی بولتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا جو کسی کے خلاف نہ بولے تو وہ تو ایسی پاپولر ہو جاتا ہے، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں کیسا مشہور ہوگا یہ الگ بات ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو خلاف بولنے کا کسی کو نہیں، خلاف بولنے کے لیے دل بھی چاہیے، مزاج بھی چاہیے، صلاحیت بھی چاہیے کہ کسی کے خلاف بولو اور وہ سامنا نہ کرے تو اس میں بھی کوئی مطلب ہوتا ہے. اور خلاف صرف نہیں ہوتا اس کے خلاف بولا جائے جس کے خلاف خدا بیان کرتا ہے، جس کے خلاف رسول بیان کرتے ہیں، جس کے خلاف صحابہ بیان کرتے ہیں، جس کے خلاف غوث اعظم بیان کرتے ہیں. غوث اعظم کی کنیا کا درس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. غوث اعظم صرف مسلح پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ سب سے پہلا مناظرہ 53 سال کی عمر میں بصرہ کی شیعوں کے ساتھ غوث اعظم نے بصرہ کے اندر کیا. تو اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ بھی ظاہر کریں نا غوث اعظم کی سیرت کو کہ غوث اعظم آپ کو صرف کے مسلح پر صرف بیٹھے ہوئے دعا کرتے ہوئے نظر آتے تھے. غوث اعظم نے بصرہ کی شیعوں کو چت کیا، اور جس کتاب نے اس وقت اہل سنت کے نظریے کو بچایا ہے وہ غنیہ ہے، غنیہ طالبین نے اہل سنت کے عقیدے کو بچایا ہے، اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب و روز لگا کر اس نظریات کو آگے پہنچایا. تو الحمدللہ ہم پیرانے پیر کے ماننے والے ہیں، تو پیرانے پیر وہ ہیں کہ صرف وہ ظاہری تطہیر نہیں بلکہ وہ باطنی تطہیر بھی فرماتے ہیں. تو میرے دوستو صرف یہ شعور بیدار کرنا کہ ہر چیز کی ضرورت ہے، فضائل کی بھی ضرورت ہے، عقائد کی بھی ضرورت ہے، اعمال کی بھی ضرورت ہے، کوئی موضوع ایک دوسرے کے مقابلے میں بیکار نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ ہر ایک کو لے کر ہی بندہ ایک مضبوط ہوتا ہے. اعمال ہے، وظائف ہیں، ختم خواجگان ہیں، ختم قادریہ ہے، سنتوں کی پابندی ہے، فضائل کی باتیں، نظریات، ان تمام کو لے کر ہی وجود ایمان بنتا ہے. اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں ہے. کسی ایک چیز کو بھی چھوڑو گے تو ناقص ہو جاؤ. عمل کو چھوڑو گے، موازبات کو چھوڑو گے، شریعت کی پابندی کو چھوڑو گے تو یہ عقیدہ بھی نہیں رک پائے گا. اس لیے کہ یہ عقیدہ وہ پرندہ ہے جو رکتا ہی عمل اور شریعت کی پابندی کے پنجرے میں ہے. تو لہٰذا ہر چیز اپنی ترتیب کے اعتبار سے ضروری ہے. دو جملے آخر میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اس سفر کے اندر بے شمار انقلابات ہیں. تبلیغی دورے کے حوالے سے یہ درس میرا موقوف رہا اور ہم ذکر نہیں کر پائے، لیکن آج صرف ایک بات عرض کر دوں کہ حضور جب اس خطبے سے روانہ ہوئے تو آگے میرے آقا نے کئی اور بشارتیں محمد فرمائی، کیونکہ اب بالکل یہ بات ذوالحجہ کی ہے اور اس کے چند مہینوں کے بعد سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے. قوم تیار ہو گئی ہے، لشکر تیار ہو گیا ہے، بدر میں ان کو آزما لیا گیا ہے، احد میں آزما لیا گیا ہے، خندق میں انہیں ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کر آزما لیا گیا ہے، فتح مکہ کے دن رشتے داروں کے سامنے لا کر ان کو آزما لیا گیا ہے. جو مکمل طور پر یہ باتیں مکمل ہو گئی ہے اور ابھی ابھی عرفات کے میدان میں خدا نے بھی اس یقین کا اظہار فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب سب تیرے غلاموں کو ہم نے آزما لیا ہے اور تیرے دین کو ہم نے تجھ پر مکمل کر دیا ہے، دین کے اصول مکمل کر دیے ہیں. اب حضور نے اپنی شریعت مطہرہ کے اصول کو مکمل کر لیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. اصول وہ ہیں جس پر نظریات قائم ہوتے ہیں، جس سے شریعت بنتی ہے، وہ اصول مکمل ہو چکے ہیں. الیوم اکملت لکم، اب اس اصول کو سپورٹ دینے کے لیے کئی چیزیں جو ہیں اب یہ دو ڈھائی تین مہینے وہی بیان ہوئے. غیبی بشارت، گھبرانا نہیں. آج یہ کھجور کھا رہے ہو، گھبرانا نہیں. پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، گھبرانا نہیں. دین مکمل ہو گیا ہے، اب تقویت پہنچائی جا رہی ہے. اب غیبی بشارتوں کا سلسلہ، جتنی غیبی بشارتوں کا سلسلہ حجت الوداع کے بعد ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اصول مرتب ہو گئے ہیں. اب اصول کو بچانے کے لیے اور دلوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو جائے اور احساس اعتدال پیدا کرنے کے لیے اب حضور فرما رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، دین تم نے قبول کر لیا، آزمائش سے گزر گئے، اب آگے کیا ہوگا یہ میں بتاتا ہوں، تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو گویا کہ ذکر کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس بات کو ارشاد فرمایا اور اس کی توضیح اور اس کی تشریح کو ذکر کیا، فرمایا اتنی کثرت کے ساتھ وہ باتیں ذکر ہوئی، اتنی کثرت کے ساتھ وہ باتیں ذکر ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ غیبی بشارتیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد کیا ہوگا. تمہیں سب سے بڑا صدمہ یہ کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرا رفیق اعلیٰ کا سفر کر دینا، دیکھ کتنے محبوب انداز میں تربیت ہو رہی ہے. جب میں رفیق اعلیٰ کا سفر کر جاؤں گا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ پودا ہم نے لگایا ہے، اس گلستان کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. بس تم ذرا پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون سے موسم میں کیا کرنا ہے، کتنا پانی دینا ہے، کتنا اس کو ترانا ہے، کتنا اس کے پھل کھانے، پھل کو کس طرح تیار کرنا ہے. یہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ڈیڑھ دو مہینے کے اندر ساری بشارت عطا فرمائی. امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اور اس سے پہلے میں قاضی عیاض کی بات کروں، بعض بدبخت کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا. میں نے کہا جو نبی غیب نہ جانے وہ نبی کیسے ہوگا؟ ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں اور پھر ڈنگے مارتے جی ہم اکبر ہیں. میں نے کہا گردن موٹی کرنے سے کوئی اکبر نہیں ہوتا، اور کوئی پیٹ بڑھا لے تو وہ اکبر نہیں ہوتا. حق پر وہ ہوتا ہے جو پچھلوں کا عقیدہ رکھتا ہے، سمجھا؟ جو پچھلوں کا عقیدہ رکھتا ہے. اگر تم نے طالبان بنا لیے، تم نے شوٹر بنا لیے، تم نے ٹارگیٹ کلر بنا لیے، تو یہ حق ہونے کے لیے نہیں، یہ فیل ہونے کی دلیل ہے. کس کی دلیل ہے جی؟ فیل ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ تم محض ہار گئے ہو، اس لیے تم مار پیٹی پر آ گئے ہو، سمجھ رہے ہو؟ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہم نے کہا نکل یہاں سے، کیا کر دے گا؟ ہم غوث پاک کے ماننے والے، ہم لوگوں کو تقدیر کا درس دیتے خود بھول جائیں. امام حسین کے دن ہم پانچ پانچ دن کربلا کے دن مناتے، یہ چندہ پکڑنے کے لیے مناتے، ناروں کے لیے مناتے. یہ اس لیے مناتے کہ ان کا اخلاق ہمارے اندر آئے، ان کا مزاج ہمارے اندر آئے. یہ ایسے میں اس پہ دھمکیاں دیتے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ہم کہتے ہیں ڈر گئے ہو تم، ہم نہیں ڈرتے، ڈرے تم ہو. جو خود کچھ حملہ کرنے والا وہ خود بے حس، بے غیرت اور جہنمی ہے، وہ ڈر گیا ہے. اس لیے کہ اگر تم میں ہمت ہوتی تو کتابوں سے بات کرتے، کیونکہ عالم کے ہاتھ میں پسٹل اچھی نہیں، کتاب اچھی لگتی ہے. اس کی زبان پر گالی نہیں، شائستگی اچھی لگتی ہے. تو لہٰذا یہ جو پھوں پھاں تم نے سپا صحابہ اور فلانا ڈمکانا, یہ جو دہشت گردوں کی جو تم نے تنظیمیں بنائی, یہ تم ہار گئے ہو, اور تبلیغی جماعت بنا کر تو تم پہلے ہی ہار گئے تھے, اس لیے کہ تمہارا مقابلہ اور ہمارا مقابلہ اس پر تھا کہ تم گستاخ رسول ہو, تم نے گستاخیاں کی ہے, تم وہاں سے بھاگ کر تم نے تبلیغی جماعت بنائی اور لوگوں کو نماز روزے کی طرف لائے. ہم نے کہا وہ نماز روزہ پہلے ہی عقیدہ پہلے ہیں. آج کسی تبلیغی بڑے ملا کو آپ پڑھیں اور کہیں کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں رسول اللہ کے علم پر گالیاں دی ہے, وہ کہتا میں تو تھانوی کو جانتا ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ تم نے نیم حکمتیں جو پیدا کیے ہیں نا, یہ اس لیے کیے ہیں تاکہ تمہارے عقیدے کے لیے. آج مجھے کسی نے کہا کہ جناب یہ قادری بھی بنتے ہیں, نقشبندی بھی بنتے ہیں. تو ہم نے کہا ہمارا ان سے اختلاف گیارہویں میں کب تھا, ہمارا ان سے اختلاف بارہویں پر کب تھا, ہمارا ان سے اختلاف پاجامہ اوپر کرنے نیچے کرنے پر تھوڑی تھا, ہمارا ان سے اختلاف. بھائی ظاہر سی بات ہے وہ حاجی امداد اللہ کے مریدین ہے, حاجی امداد اللہ مہاجی مکی کو ہم بھی اپنا ولی کہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی, قاسم نانوتوی, خلیل احمد امبیٹھوی, ٹھیک ہے, یہ جتنے لوگ رشی مدن گوہی, یہ جو تمہارے چوٹی کے امام ہے کہ تم کلمے کے ساتھ ان کے نام کو شریک کرتے ہو, یعنی ان کو غلط نہیں کہتے تم, شاید تم کو کسی کو بھی غلط کہنا ہو, انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر حضور کے علم کا مذاق اڑایا, حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا, حضور کے مقابلے پر شیطان کو ترجیح دی اور کہا شیطان کے علم پر تو قرآن میں آیتیں ہیں, علم پر حضور کے لیے نہیں ہے. ہم نے کہا اصل جنگ تو یہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس پر تم بھاگے اور تم سمجھ گئے اور تمہیں یقین ہے کہ یہ گستاخی ہے, تو اس کو بھاگ کر تم نے لوٹا بستر اس لیے اٹھایا کہ لوگوں کو کہ جی ہم تو بڑے غریب ہیں, ہم تو نمازوں کی باتیں کرتے ہیں, روزوں کی بات. ہم نے کہا ٹھیک ہے نمازوں کی باتیں کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن جس کو تم مان رہے ہو قیامت میں, جس کو مانتے ہو اسی کے نام پر اٹھائے جاؤ گے, تو جن دجالوں کو تم مان رہے ہو وہ سارے گستاخ رسول ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اتنی زبردست حقیقت ہے جس سے یہ بھاگے, اور بھاگ کر جب یہ تنگ ہو جاتے ہیں نا ہم جیسے لوگوں سے کہ جو ڈائریکٹ اصل مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو راستے سے ہٹاؤ, کیونکہ یہ قوم کو صحیح ویو بتا رہا ہے, صحیح راستے پر لا رہا ہے, اور یہ الجھن سے ہٹا کر صحیح بات پر لا رہا ہے. ہم نے کہا ہمارے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, اس دین نے قیامت تک رکھنا ہے, اس مسئلے پر 10 جائیں گے 100 اور پیدا ہوں گے, ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا, الحمدللہ یہ فیض آگے چلتا ہی رہے گا اور یہ بڑھتا ہی رہے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نوجوان ہیں, آپ کو شعور اور تاریخ سے واقف کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو مسئلہ علم غیب یہ اتنا نوعیت کا اور ضرورت کا ہے, جو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ حضور کے علم غیب کا انکار کرے, اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ رسول کے لیے علم غیب جاننا ضروری ہے. جس وجہ سے وہ رسول بنتا ہے اسی کا ہی انکار کر دیتے ہیں, اسی کو ماننے کو شرک کہہ دیتے ہیں. رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے, صاحب طاقت اور ہمت ہوتا ہے, اور اسماعیل دہلوی کا یہ کہنا کہ جو رسول ہو, جو محمد علی ہو, اس کو کوئی اختیار نہیں, اسے کوئی علم نہیں. تو جو بنیاد تھی رسالت کی, سمجھ رہے میری بات آپ, جو بنیاد تھی, کوئی کہے جی میں اپنے باپ کو مان, مار میرے یہ باپ ہے میں اس کو مانتا ہوں, اور جوتا اٹھا کے اس کے منہ پہ مارے, اس کی تکریم نہ کرے اور کہے جو باپ ہو اس کی عزت کی کوئی ضرورت نہیں, اگلا پاگل آدمی, باپ کی تو بنیاد ہی عزت تھی, تو نے اسی کا انکار کر دیا تو باپ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو رسول کی بنیاد ہی غیب اور ان عقائد کو ماننا تھا, جب اس کا انکار کر دیا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا, سمجھ رہے آپ؟ اب اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 1.5-2 مہینہ جو آگے گزر رہا ہے, جو حضور غدیر خم سے روانہ ہوئے, غدیر خم ایک جنکشن تھا جہاں سے سارے رستے جاتے تھے, حضور نے جب حضرت مولا علی کے فضائل بیان کر دیے جو وہاں سے آگے روانہ ہوئے, تو راستے میں صحابہ کی بے چینی دیکھ کر ایک ایک بشارتیں دینا شروع کی, فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا, اصول مکمل ہو گئے ہیں, اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے میں تمہیں غیبی بشارتیں دیتا ہوں, گھبراؤ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کل کیا ہوگا یہ تمہارا کام نہیں, نبی میں ہوں یہ میرا کام ہے. اس لیے حضور کل کیا ہوگا بتاتے, صحابہ اعتراض نہیں کرتے, کیوں؟ صحابہ یہ نہیں کہتے ہم تو نہیں جان رہے, آپ کیسے جان رہے؟ تو صحابہ اس لیے اعتراض نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم عام انسان ہیں, ہمیں نہیں پتا چل سکتا کل کیا ہے, لیکن یہ نبی ہے, جس کو کل کا پتا چلے وہی تو نبی ہوا کرتا ہے, تو یہ سمجھ رہے آپ؟ تو جو بنیاد ہے, اعلیٰ حضرت نے یہی خدمت پیش کی اپنی نعتوں میں, اپنی شاعریوں میں, اپنی کتابوں میں, غوث اعظم نے یہ لکھا, سارے بزرگوں نے لکھا. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ باپ کہنے سے فلسفہ مکمل نہیں ہوتا, باپ کہنا تقاضا کرتا ہے ادب پر, باپ کہنا تقاضا کرتا ہے تعظیم پر. اگر کوئی کہے نہیں جو باپ ہو اس کے ادب کرنے کی ضرورت کیا ہے, تو اس نے کہا تو پھر باپ کو سمجھا نہیں, باپ باپ کرنے سے باپ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے تقاضے یہ ہے کہ اس کے ادب و تعظیم کی جائے. تو اسی کو تمہید الایمان میں امام احمد رضا نے لکھا کہ صرف کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کے تقاضے ادا نہ کیے جائیں. تو لہذا ہر سنی اپنے گھر کے اندر توحید ایمان رکھے. مارکیٹ سے ملتی ہے 25-30 روپے اس کا دیا ہے اور وہ ہر سنی اس کو پڑھے. وہ انگریزی زبان میں بھی آ چکی ہے اور عربی میں بھی اس کا تعریف ہو گئی ہے, اردو میں بھی ہے. وہ آپ پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ کیا مقصد ہے کلمے کا, کلمے پڑھنے کا کیا مقصد ہے. تو وہ جو کتابیں ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں تاکہ بندے کو اصل دین معلوم ہو سکے. حضرت قاضی یاز نے ایک بات لکھی کہ حضور نے جو بشارت عطا فرمائی غیب کی وہ کیسی ہے. کتنا پیارا جملہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ہاذا بحر لا یدرک قعرہ. فرمایا کہ یہ تو ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں ولا یمزف غمرہ. فرمایا کہ حضور نے جو غیب کی بشارتیں دی ہیں وہ کتنی ہیں. قاضی یاز سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے جو غیبی باتیں کی ہیں وہ کتنی ہیں. فرمایا وہ تو ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے, وہ تو گہرا سے گہرا اور اس میں اتنا پانی ہے جس کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. تو یہ حضرت قاضی یاز 5ویں صدی کے محدث ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبی بشارتیں اور غیبی باتیں ارشاد فرمائی, اس طرح کی تبلیغی خود لوٹا بستر لے کے جب نکلتے ہیں تو کبھی پشتوں میں کبھی میمنی میں اپنی زبانوں میں بولتے ہیں نہیں جی ابھی تو دنیا میں یہ ہونے والا یہ ہونے والا. اس سے پوچھو تیرے باپ نے تجھے بتایا, تیرے ابا نے بتایا, تاری جمیل نے بتایا, جس کا خود ایمان ثابت نہیں الٹی سیدھی کفریات و تقریب رکھتا ہے. کہاں نہیں یہ تو ان کی بول چال پیغمبر نے بتایا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں نبی کو یاد کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. میں ایک دفعہ ایروائی ڈیجیٹل پر گفتگو کر رہا تھا تو یہ سپہ صحابہ کا جو سب سے بڑا چیمپئن آج کل بنا وہ لدھیانوی, اس کو لائن پر لیا عامر لیاقت نے. تو لائن پر لے کر حضرت عمر کے بارے میں پوچھا تو جملے کیا کہتا ہے. کہتا ہے پیغمبر نے فیصلہ کیا اور دو بندوں نے پیغمبر کا فیصلہ نہ مانا تو حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال کر, حضرت فاروق اعظم نے پیغمبر, حضرت فاروق اعظم پیغمبر نے فیصلہ کیا, حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال کر اس کو مار دیا اور فرمایا کہ جو رسول کا جو پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے اس کی کیا حیثیت ہے. وہ کٹ ہوا اور میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ فاروق اعظم کون ہے, یہ میرے حضور کے نالین کا صدقہ ہے کہ حضرت عمر کو فاروق اعظم اور آقا کو پیغمبر. اور شرم کو رد جانو, تمہیں تو نبی کو یاد کرنا بھی نہیں آتا, یہ کوئی طریقہ پیغمبر 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 کہنا. تو بس استغفر, یہ کوئی لہجہ ہے پیغمبر پیغمبر, نہ آگے درود نہ پیچھے حضرت. نبی پاک کے لیے کس نے, ہمارے کس بزرگ نے یہ القابات لکھے؟ ہمارے اولیاء اسلاف جب لکھتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے القابات کے انبار لگاتے ہیں, پھر جا کر حضور کا ذکر کرتے ہیں. اور اسی کو لکھا کہ میں اگر 100 دفعہ بھی اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھو لوں پھر بھی میرے لیے زیبا نہیں ہے کہ آپ کا نام مبارک لوں. ہمارے بزرگوں نے تو یہ سکھا پیغمبر پیغمبر. تو یہ لوٹے والوں کو کہو تمہارا عقیدہ بھی لوٹے جیسا ہے, تمہیں تو یہ نہیں سکھایا گیا کہ بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں ذرا, میری بات سمجھیں, پیغمبر اور حضرت فاروق اعظم. تو اس جملے سے حضرت عمر خوش ہوں گے. حضرت عمر نے تو اگلے منافق کو مارا اس لیے تھا کہ اس نے حضور کا کہنا نہیں مانا. تو جو حضور علیہ السلام کے مقابلے پر آپ کو پیغمبر کہے اور حضرت عمر کو فاروق اعظم اور حضرت کہے, کون سی تہذیب ہے؟ یہ جماعت کے چیمپئن ہوتے ہیں لیکن یہ چیمپئن بننے کے بعد ان کو پتا نہیں ہوتا کہ صحابی کو کس لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اور نبیوں کا ذکر کس لفظ سے کیا جاتا ہے. میرے دوستو اس جملے پر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ غیبی بشارتیں حضرت قاضی یاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غیبی بشارتیں اور حضور نے جو غیب کا علم عطا فرمایا علیہ السلام, فرمایا وہ کیسا ہے؟ فرمایا وہ تو ایسا ہے کہ وہ ایسا سمندر جس کی کوئی تہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں, وہ وقت کا محدث کہتا, وہ کہتا وہ اتنا بڑا سمندر ہے اور علم کے اتنے دلائل ہیں کہ ایک بحر زخار ہے, ایک بحر بے قرار ہے کہ جس کی تہ نظر نہیں آتی اور اس میں تو پانی لبا لبا ایسا بھرا ہوا ہے کہ جس میں سے کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا, نکال نہیں سکتا, اس کو ختم نہیں کر سکتا. اور اس میں قاضی یاز نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک اپنی امت کو مطمئن کرنے کے لیے, ابو داؤد میں روایت موجود ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وردہ عنہ, یہ حضور کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور یہ وہ ہیں کہ حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں ان کو بتایا, ایک ایک منافق کے بارے میں ان کو بتایا. حضرت عمر اپنے دربار میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر رکھتے تھے کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا, نئے نئے چہرے سامنے آتے تھے, نئے نئے لوگ آ رہے تھے. حضرت عمر کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی, بیت المقدس فتح ہوا, اور بیت المقدس کی میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت تمیم داری جب مسلمان ہوئے نا حضور کے پاس آئے تو بیت المقدس فتح ہوگا 16 ہجری کو، فتح ہوگا 16 ہجری کو. نبی پاک نے فرمایا میں تجھے نا وہ شام کی جو زمین ہے نا بیت المقدس کی، وہ فلا حصہ جو ہے سب سے خوبصورت ہے، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ حصہ میں نے تجھے دے دیا. حالانکہ اس وقت نصرانیوں کا قبضہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت تمیم داری حضور کے پاس، یہ سیاہ میں روایتیں موجود ہیں، تمیم داری حضور کے سامنے بیٹھے اور حضور نے کہا مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ بیت المقدس کے قریب جو باغوں کا حصہ ہے نا، وہ حصہ میں نے تجھے دے دیا. حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری بیت المقدس فتح ہوا. حضرت عمر کا قیلہ دیکھیں، فتح ہوا اتنی پوری زمین حضرت تمیم داری کو عطا فرما دی. فرمایا حضور نے تمہارے لیے فرمایا تھا. سراقہ کے کنگن کا واقعہ نہیں ہے؟ حضور نے ہجرت کے وقت فرما دیا تھا، سراقہ مجھے اس وقت یاد کرنا جب کسرا بن ہرمس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اور آپ دیکھیں کسرا کب ٹوٹ رہا ہے اور اس کے کنگن لائے جا رہے ہیں، اور کنگن بھی سونے کے ہیں. سیدنا عمر فرماتے سونے کے ہیں، جنہوں نے حرام کیا تھا انہوں نے سراقہ کے اوپر حلال کر دیا ہے. تو لہذا لاؤ کنگن لا کر حضرت سراقہ کو پہنائے گئے. تو یہ حضرت عمر کا نظریہ ہے اور وہ غیبی بشارتیں ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہے جن کو حضرت عمر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور جب نئے لوگ آپ کے دفتر میں آتے آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ کا دفتر تو آپ کی مسجد تھی جس میں آپ ملاقات کرتے تھے، جب نئے نئے وفد آتے تھے تو حضرت عمر مصروف رہتے تھے، تو ایکس رے مشین لگائی ہوئی تھی، وہ حضرت حذیفہ بن یمان جیسے تھے. فرمایا حذیفہ سب کا چہرہ دیکھے گا، اور جس کو یہ میری طرف چھوڑے گا میں اسی سے بات کروں گا، اور جس کو یہ نہیں چھوڑے گا اس سے بات نہیں کروں گا. تو حضرت حذیفہ بن یمان صرف نظر گھماتے تھے یوں. تو ان کو حضور نے چہرہ تک کا بتا دیا تھا، اور مجمع میں جس کو دیکھ کر حضرت حذیفہ بن یمان کہتے نا حضور یہ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر وہ جو کہتا مان لیتے تھے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے بتا دیا تھا کہ منافق کا چہرہ کیسے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ تو یہ حضور نے اپنے غلاموں کو تیار کیا ہے، اور یہی غلامی آگے پھر غوث اعظم کے پاس آئی ہے، داتا علی حجویری کے پاس آئی ہے، خواجہ غریب النواز کے بات آئی ہے، حضور شاہ رکن عالم کا عرس قریب ہے ان کے پاس آئی ہے، سیدنا بہاؤدین زکریا کے پاس آئی ہے، یا اولیاء کاملین کے پاس یہ سلسلے آئے ہیں، یا سینہ بسینہ آگے بڑھے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان خود کہتے ہیں، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کھڑے ہوئے ہمارے درمیان. یہ حدیث سن لیجیے پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. مقامن ایک جگہ پر، ای خطبہ حضور نے خطبہ دیا، وما ترک شیئا مما یکون فی مقامہ، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے حضور نے چھوڑ دیا، بلکہ ساری چیزوں کو حضور نے اسی وقت بیان کر دیا. اور حضرت عمر کی وہ روایت جو بخاری بد الخلق کے اندر ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فاخبرنا، اور ہمیں خبر دینا شروع کی، ان بدا الخلق، جب سے کائنات بنی تھی. حدیث کو ذرا غور سے سنیں آپ، نجی بکواس کرتے ہیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. الحیاز باللہ، یہ صحیح بخاری ہے حضرت عمر کا عقیدہ لکھے، یہ حضرت عمر کے نام پر چندہ کرتے ہیں ہم حضرت عمر کا نام. میں نے کہا تم صرف نوٹ پکڑتے ہو، عقیدہ سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے، عقیدہ دیکھنا ہے تو صحیح بخاری میں دیکھو، اور اب بھی توبہ کرو، اور توبہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو قبول کرو. حضرت عمر کہتے ہیں بخاری میں ہے کہ حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خبر دینا شروع کی، ان بدا الخلق، جب سے دنیا بنی تھی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جو آخری آدمی جنت میں جانے والا تھا وہ بھی بتا دیا، جو آخری آدمی جہنم میں جانے والا تھا اس کو بھی بتا دیا. اب آپ ذرا غور سنیں، جب سے دنیا بنی، دو دن پہلے بنی تھی، 4 گھنٹہ پہلے بنی تھی، 24 گھنٹہ پہلے بنی تھی، 48 گھنٹہ پہلے بنی تھی، کب بنی؟ کروڑوں سال پہلے بنی. اور حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت سے خبر دینا شروع کی. اب علماء نے بحث کی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کے خطبے میں یہ کروڑوں سال کیسے آ سکتے ہیں، اور یہ تفصیل نے خبر دی ہے، اجمالن دی ہے، یعنی صرف سرسری طور پر یہ بتا دی کہ حضرت آدم تھے، پھر ان کے بعد حضرت نوح تھے، ان کے بعد حضرت ابراہیم تھے. یہ اجمالن بات کی ہے، تفصیلی بیان کی ہے کہ حضرت عمر کی جتنی حضرت آدم کی جتنی زندگی تھی سب بیان کر دی، حضرت نوح کی جتنی زندگی تھی سب بیان کر دی، سب آ رہا ہے ان بدا الخلق. تو علامہ عینی جو شار بخاری ہے وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ کہ تفصیلی تھی. اب سوال یہ ہے کہ تفصیلی جو خربوں سال کو تفصیلی طور پر 24 گھنٹے میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے، عقل میں نہیں آتا. تو حضرت علامہ عینی پہ قربان جاؤ، بڑی پیاری بات بخاری کی شرح میں لکھی، فرمائی کیوں نہیں ہو سکتا، یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور کا معجزہ ہے. جب قیامت کے دن آپ کی شان کو دکھانے کے لیے ایک دن کو 50,000 سال کا بنایا جائے گا اور صالحین کے لیے اسی کو ایک عصر کی نماز کا بنایا جائے گا. فرمایا جو خدا اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دن کو 50,000 سال کا بنا دے تو وہ فجر سے لے کر مغرب تک کو بھی خربوں سال کا بنا سکتا ہے کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ خربوں سال گزر گئے. وہ صبح شام کو سمجھ رہے ہیں. جس طرح کے میدان محشر کے اندر جو صالحین ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال ایک فرض نماز کے برابر ہو جائے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. فرمایا خبر دی ہے اور ذالک الی قیام الساعۃ, قیامت کے قائم ہونے تک. اور آگے کا جملہ بڑا زبردست ہے جو سارے اعتراض کو ختم کرتا ہے. فرمایا حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. بھائی یہ تو اپنی اپنی بات تھی, جس نے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ دیا اور جس نے بھولنا تھا بھول گیا. دیکھو صحابہ نے آگے کلیئر بھی کر دیا اس کو کہ اگر تمہیں پلے نہیں پڑا تو ہم کیا کریں. فرمایا جس کے سینے کھول دیے گئے تھے حفظہ من حفظہ. فرمایا جس نے یاد کرنا تھا اس نے یاد کر دیا اور جس کا سینہ اس لائق ہی نہیں تھا بھولنے والا ہے اسے کوئی یاد ہی نہیں رہا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اس روایت کے آخری جملے سنیے, بڑے بنیادی ہے بیدار مغزی کے ساتھ. من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300. فرمایا کہ قیامت تک جتنے فتنے کھڑے ہوں گے ان کے ہر سرما سرخیل اس کے سرداروں کے نام حضور نے بتا دی. یہاں تک کہ ایک فتنہ 300 تک مستقل رہے گا. صحابی کیا کہتے ہیں, ایک فتنہ 300 تک مستقل رہے گا, اس میں جتنی اس کی اولادیں ہوں گی سب کو بتا دیا. بولیے سبحان اللہ. ان کے ناموں کو بتا دیا. فرما الا قد سماہ باسمہ و اسم ابیہ و قبیلتی ہی. فرمایا ان کے گروہ کے نام, ان کے باپ کے نام, ان کے نام, ان کے گھوڑوں کی رنگت, ان کی سواریوں کے طریقے بھی حضور نے ہمیں بتا دیے. فرمایا بحیث لم تبقى فیہ شبہ, کسی کو شک نہ پڑ جائے. جس کا دماغ جیسا تھا اس کے شبے کو دور کرنے کے لیے حضور نے اسی طرح اس کے لیے بیان فرما دیا. اب میں پوچھتا ہوں, اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب میں کہتا ہوں یہ صحابی کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ قائدین کا نام, تو قائدین کے 300 سال تک ہوں گے. بندہ تو 50-60 سال میں مر جاتا ہے, تو اس کے جتنے نائبین ہیں ان کا نام, ان کے جو باپ ہیں ان کا نام, جس سواری پر آئیں گے اس کی رنگت, اس کے کلر, اس کی رنگت, اس کی رفتار. یہاں تک کہ حدیث کے آخری الفاظ ہے کہ لم تبقى فیہ شبہ. حضور نے اتنے واضح طور پر بیان کیا کہ کسی کو شبہ تک باقی نہ رہے, تفصیلی طور پر بیان کیا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ عظمت ہے. خوب کہا میرے امام نے ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں. جان بوجھ کر یہ حدیثیں کوئی میں پڑھتا ہوں تو اپنے مدرسوں میں نہیں پڑھاتے. 8-8 منزلہ بنوری ٹاؤن فلانا ٹاؤن. میں نے کہا تم نہیں پڑھتے حدیثیں؟ کہتے پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا پھر خلافت پر کیوں دیتے ہو؟ اس عقیدے کے ماننے والے کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ یہ بھی حدیثوں میں نہیں ہے کہ صاف صحابی کہہ رہا ہے کہ لم تبقى فیہ شبہ, کہ کسی کو شبہ تک نہ رہے. اتنی تفصیل کے ساتھ حضور نے بیان کیا. لیکن امام احمد رضا نے بڑے پیارے انداز میں کہا اف رہی منکر بڑا جوش تعصب آخر. میرے امام کے نقد ذرا دیکھیں, یہاں پر غالب بھی ہو تو وہی چکرا جائے کہ ایسی نقد انفرادی طور پر میرے امام نے کیا ہے کہ اف رہی منکر بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں کم بخت کے ہاتھ سے ایمان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اف رے یہ منکر بڑا جوش تعصب, جوش بنیاد دیکھیں جو میرے امام نے باندھی ہے کہ اف رے یہ منکر بڑا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں کم بخت کے ہاتھ سے ایمان گیا. کہ اس تعصب کے اندر یہ سب دیکھنے کے باوجود جہاں بھیڑ بھاڑ ہے حضور کے ذکر کی, اس میں اس کے ہاتھ سے ایمان گیا. اور دوسرا معنی یہ کہ وہ ایسی بھیڑ میں پھنسا کہ جناب جو تعصب میں تھا اور اسی بھیڑ میں اس کا ایمان گیا. اور خود کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کہاں گئے صاحب رضا, آپ کہاں گئے؟ فرما میں کہاں گیا جو کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گئے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی ذات سے تمسک و تعلق رکھے. میرا مقصد صرف حضور سید عالم کی فضائل اور عظمت کو ذکر کرنا ہے, اور میری کوئی اوقات اور اہلیت نہیں. جو بزرگوں نے لکھا وہ میں نے آپ تک پہنچایا, اور جو غلط تھا اس کو بیان کیا. اگر مجھ پہ بولنے میں کر کوئی یہ سمجھے کہ خیانت ہوئی ہے تو یہ تو پوری دنیا سن رہی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ جانتے ہیں اور یہ خیانت کہاں ہے, روزمرہ یہ باتیں یہ نہیں کرتے, کوئی کتابوں کی بات ہے, ان کی تو زبانوں پر ہوتی ہے. غیر مقلد تو داڑھی گھٹنے تک ہوتی ہے, اتنا بڑا بدتمیز ہوتا ہے وہ. اس کی تو تقریر ہی شروع جو ہوتی ہے وہ حضور کے خلاف شروع ہوتی ہے. اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو عرفات کے وہ اندھے کا خطبہ ذرا سن لیا آپ نیٹ پر جا کر, وہ ترجمے کے ساتھ پڑا ہوا ہے. منا کے اندر جو دوسرا اندھا خطبہ دیتا ہے وہ سنیے. ساری دنیا 50 لاکھ حاجی احرام میں حاضر ہے, اس وقت اس کا کام صرف ایک شیطانیت ہوتی ہے. چاہیے کہ امت میں اتفاق کی بات کرے, اتحاد کی بات کرے, آج کے دن کی برکت کی بات کرے. اس کا کام صرف اہل سنت کے خلاف ہوتا ہے. شرک ہو رہا ہے, مداروں کو پوجا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اندھے تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کیا پوجنا کیا ہوتا ہے اور تعظیم کیا ہوتی ہے. تو میرے دوستو یہ باتیں بالکل آیا ہے, اگر وہ اس بات کرنے میں جری ہے تو الحمدللہ ہم اسلاف کے نمائندے ہیں. ہم بھی حق کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بھی متین, حمیت اور جرت مند ہونا چاہیے, اور مطمئن نظر, اپنی شہرت, تکبر نہیں, اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو حسد سے, کینے سے اور بغض سے پاک کرے, ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا اور اپنے محبوب کی یاد کا گوارا بنائے. سر کی آنکھوں کو بند کیجئے, بارگاہ مصطفیٰ کریم کا تصور کیجئے. خیالات یقیناً آپ کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں. میرے آقا غدیر خم کو چھوڑ کر اب مدینے کی طرف روانہ ہے, اس مبارک وادی کا تصور کیجئے, فضا کا تصور کیجئے, اور حضرت امام بوشری کے جملے پڑھیے, لیکن پڑھیے حضور مفتی اعظم سندھ حضور سیدی استاذی مفتی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر والے, ان کے انداز میں پڑھیے, جو ان کا ایک فیض تھا اسی انداز میں مل کر پڑھتے ہیں. فنسب الى ذاته ما شئت من شرف, فنسب الى قدره ما شئت من اعظم, مولايا صل وسلم دائما آبادا على حبيب بيكا خير الخلق كلهم. اپنی مغفرت کا تصور کر لیجئے, اور سرکار کے قدموں میں جو سبز جالی ہے وہاں پر اپنے آپ کو موجود پا کر اپنے اپنے بچوں اور دنیا و آخرت کی سعادت کو اپنا مقدر بنانے کی نیت کر کے پڑھ لیجئے. وغفر لنا شیدہا وغفر لقارئہا سألتوکل خیرا یا ذا الجود والکرام مولایا صل وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولا کریم جتنے حضرات تشریف لائے, دور دراز سے آئے, اپنا قیمتی وقت دیا, اس کا بہترین بدل اجر عطا فرما. تیرے حبیب کے فضائل بیان کیے گئے, مولا کریم ہمارے قلب و جگر کے اندر اور قیامت تک ہماری اولادوں کے قلب و جگر کے اندر اسے راسخ فرما. ہر گھڑی, ہر لحظہ, ہر مقام پر تیرے حبیب کی تعریف و توصیف کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. مولا کریم جو حضرات آئے ہیں, جو کاروباری مسئلہ, جو صحت کا مسئلہ, جو نظام کا مسئلہ, جو جس مسئلے سے مولا کریم دوچار ہیں, اپنے حبیب کی سیرت کی برکت سے, جس اخلاق کے ساتھ تو نے اپنے حبیب کو مزین کیا ہے, اس عظمت کی برکت سے مولا کریم تمام کے جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما, ہر پریشانی کو دور فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو, اس نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.